بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ روز و شب سیرفی کائنات. تہذیبوں کا تصادم اور ہماری ذمہ داریاں، یہ ہمارے عہد کا ایک عظیم الشان موضوع ہے، اور یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ اس کی تفہیم پر ہمارے حال اور مستقبل کا انحصار ہے. اگر اس کی تفہیم ہوگی تو پانچا اس طرح پڑے گا، اور اگر اس کی تفہیم نہیں ہوگی تو پانچا اس طرح پڑے گا. مسلمانوں کی گزشتہ 200 سالہ تاریخ کا سب سے اہم مرکزی بنیادی سوال یہ ہے کہ مغرب سے ہمارے تعلق کی نوعیت کیا ہے؟ آیا ہم اس کو من حیث المجموع قبول کرتے ہیں، من حیث المجموع اس کو رد کرتے ہیں، یا ہم مغرب اور اسلام کے امتزاج سے کوئی ایک نیا سانچہ، ایک نیا ماڈل بنانا چاہتے ہیں؟ مسلم دنیا میں رد عمل کے صرف یہ تین سانچے موجود ہیں، اس کے ان سانچوں کے باہر حقیقت کا کوئی وجود نہیں. یعنی مسلمانوں نے یا تو مغرب کو من حیث المجموع قبول کیا ہے، یا من حیث المجموع رد کیا ہے، یا ان کی اور اپنی تہذیب کے کچھ امور لے کر ایک مشترکہ تجربہ یا اس کا ایک امتزاج بنانے کی کوشش کی ہے. اور آج بھی حالانکہ اسلام اور مغربی تہذیب کے تصادم کو 1000 سال کی ایک تاریخ ہے جو گزر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں واضح نہیں ہے. حالانکہ اس پر اتنے بڑے بڑے دماغوں نے سوچا ہے، کام کیا ہے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں کتابیں لکھی ہیں، لیکن یہ موضوع ہمارے ذہنوں میں واضح نہیں ہے. مثال کے طور پر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب اسلام اور کمیونزم کی کشمکش برپا تھی، اور اسلامی تحریکیں پوری دنیا کے اندر، پورے عالم اسلام کے اندر کمیونزم کا سامنا کر رہی تھی اور اس کو پسپا کر رہی تھی، تو صرف ایک بات کہہ دینا مسلمانوں سے کافی ہو جاتا تھا، وہ یہ کہ کمیونسٹ خدا کو نہیں مانتے، مذہب کے قائل نہیں ہوتے. بس اتنا کہہ دینا مسلمانوں کے لیے کافی ہو جاتا تھا، باقی کام ان کا اپنا ذہن خود کر لیتا تھا. یہی وجہ ہے کہ کمیونسٹوں کو مسلم دنیا میں کبھی بھی کوئی بہت بڑی پیش رفت کرنے کا موقع ہاتھ نہیں آ سکا. ان کو جڑ نہیں پکڑنے دی اس خیال نے، اس تجزیے نے، اس تفہیم نے. لیکن مغربی تہذیب کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے خلاف رد عمل پیدا کرنا مسلم دنیا کے چند مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی تہذیب ہے کہ جو بظاہر مذہب کی تردید کیے بغیر، اس کی تکذیب کیے بغیر مذہب کو رد کرتی ہے. اس کا نعرہ کچھ اور ہے، دعویٰ کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے. نعرہ اور دعویٰ مذہب کے خلاف نہیں ہوتا، لیکن عملاً یہ اس کو اس طرح سے مذہب کی بیخ کنی کرتی ہے کہ اس کے مقابلے پر کمیونزم کی بیخ کنی بھی کوئی خاص اہمیت کی حامل نہیں. اب اس میں مسئلہ یہ درپیش ہوتا ہے کہ ہم اس تصادم کو، اس کشمکش کو مسلمانوں کی تاریخ کے کس زمانے سے ٹریس کر سکتے ہیں، اس کے شواہد تلاش کر سکتے ہیں. تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ اگر آپ چاہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی اس تصادم اور کشمکش کی ابتدا ہو گئی تھی. اور جو لوگ قرآن کے قاری ہیں، جو اس کو ترجمے سے پڑھنے کے تھوڑے بہت عادی ہیں، جنہوں نے تھوڑا بہت تفسیر کا علم بھی حاصل کیا ہے، ان کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ قرآن نے اس پر دلیل قائم کی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، دنیا کے کسی مذہب کی کوئی مقدس کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیش گوئی نہ کی گئی. چنانچہ یہودیوں اور عیسائیوں کی جو مقدس کتابیں ہیں ان میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عیسائی اور یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ ہاں نبی آخر الزمان کا زمانہ قریب ہے، اور اگر ہمیں ان کا زمانہ دیکھنے کا اتفاق ہوا تو ہم نہ صرف یہ کہ ان پر ایمان لائیں گے بلکہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر باطل کے خلاف جنگ بھی کریں گے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو آپ کے مخالفین اور آپ کے ساتھ مہازارائی کرنے والوں میں صرف کفار اور مشرکین شامل نہیں تھے بلکہ یہودی اور عیسائی بھی پیش پیش تھے. چنانچہ اس پر قرآن نے دلیل قائم کی کہ بھئی یہ کفار اور مشرکین اگر محمد کی نبوت کو نہیں مانتے ہیں، حق کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن تم تو یہ کہتے تھے کہ اگر محمد ہمارے زمانے میں مبعوث ہوئے، نبی آخر الزمان ہمارے زمانے میں مبعوث ہوئے تو ہم ان پر نہ صرف یہ کہ ایمان لائیں گے بلکہ ان کے ساتھ مل کر باطل کے خلاف جنگ کریں گے، اور اب جبکہ وہ آ گئے ہیں، اعلان نبوت ہو چکا ہے، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان کی تردید کرتے ہو، تکذیب کرتے ہو؟ تو یہودیوں کا معاملہ تو بالکل واضح ہے. یہودیوں کا بنیادی اعتراض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تھا کہ وہ بنی اسماعیل میں سے کیوں تھے. ایک نسلی مسئلہ ہے یہ کہ یہ چیز آپ کو کیوں ملی، مجھے کیوں نہیں ملی، ایسا کیوں ہوا کہ نبوت آپ کو ملی، آپ کے خاندان کو ملی، میرے خاندان کو نہیں ملی، یہ مسئلہ تھا ان کا. اور انہوں نے کبھی بھی اس مسئلے سے جان نہیں چھڑائی ہے. اسرائیل کی بات جب ہم کرتے ہیں تو یہ تاریخ اس کے پس منظر میں کہیں موجود ہوتی ہے. وہ جو بغض ہے، وہ جو اناد ہے بنی اسماعیل میں سے ہونے کا، وہ ان کے ذہنوں میں راسخ ہے، وہ ان کی تاریخ میں مرتسم ہے. اور عیسائیت کی تاریخ یہ ہے کہ عیسائیت نے کبھی بھی آج تک، آج جب ہم یہاں کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں اور 2500 سال کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، اس تاریخ میں عیسائیت نے، چرچ نے آفیشلی سرکاری طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نبی تسلیم نہیں کیا. تو آپ چاہیں تو اس کی پوری تاریخ زمانہ رسالت سے آپ ٹریس کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس کی تاریخ ان صلیبی جنگوں سے آپ ٹریس کر سکتے ہیں کہ جو مغرب کی تاریخ کا اور ہماری تاریخ کا ایک بہت اہم باب ہیں، اور جس نے مسلمانوں اور مغرب کے ذہن پر فیصلہ کن اثرات مرتب کیے ہیں. اور ہماری بدقسمتی ہے، تاریخ سے ہماری واقفیت کی انتہا ہے کہ مسلمان صلیبی جنگوں کا نام تو ضرور لیتے ہیں لیکن اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ جنگیں کس نوعیت کی تھیں، کیوں شروع ہوئیں، کہاں سے شروع ہوئیں، کس نے شروع کیں، اور ان کا کیا نتیجہ نکلا، اور ان کا عرصہ کتنا ہے. تو جن لوگوں کی یہ بات علم میں نہیں ہے ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ صلیبی جنگوں کی ابتدا جس وقت ہوئی تو اس وقت مسلمانوں نے کوئی ٹوئن ٹاور نہیں گرایا تھا، لندن پر یا پیرس پر یا واشنگٹن پر کوئی حملہ نہیں کیا تھا. یہ 1095 کا زمانہ ہے، اور اس وقت کا جو پوپ تھا، پوپ اربن دویم، اس نے کلیسا میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی کہ اسلام ایک شیطانی مذہب ہے اور اس کے ماننے والے، اس کے پیروکار ایک شیطانی مذہب کے ماننے والے ہیں، اور مجھے یہ الہام ہوئی ہے یہ بات، اور یہ عیسائیوں کا مقدس فریضہ ہے کہ وہ اس شیطانی مذہب کو روئے زمین سے فنا کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہوں. اور پوپ اربن کی یہ کال، پوپ اربن کی یہ اپیل پوری عیسائی دنیا نے سنی، اور اس وقت دنیا میں عیسائی ریاستوں کی جتنی بھی تعداد ہو وہ سب کے سب ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہوئی، اور ان صلیبی جنگوں کی ابتدا ہوئی جو کم و بیش 200 تک جاری رہی. 1099 سے ان کی ابتدا ہوتی ہے اور کم و بیش 200 تک وہ جنگیں برپا رہیں. اس کے مختلف مراحل ہیں جہاں ان کی تفصیل کے بیان کا یہاں موقع نہیں ہے. اور وہ جنگیں بالآخر سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتوحات پر ختم ہوئی، لیکن اس سے پہلے عیسائیوں نے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور عیسائی مورخین نے لکھا ہے کہ وہاں اس بڑے پیمانے پر قتل عام مسلمانوں کا ہوا کہ گلیوں میں خون جو تھا وہ گھٹنوں گھٹنوں تک آتا تھا اور گھوڑے دوڑانے میں مشکل ہوتی. تو اگر آپ چاہیں تو اسلام اور مغربی تہذیب کے تصادم کو 1095 سے آپ ٹریس کر سکتے ہیں، پوری ہسٹری آپ کو مل جاتی ہے. 200 کا عرصہ ہے جو 200 تک یہ رکا جا رہی ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کی ابتدا اس نوآبادیاتی زمانے سے تلاش کر سکتے ہیں کہ جو 200 تک مسلمانوں کے اوپر مسلط رہا. اور آپ کو میں یاد دلانا چاہوں گا کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ اس وقت بھی کسی مسلمان نے کسی مغربی ملک کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا, اس کے دارالخلافے کو یا اس کے تجارتی مرکز کو نشانہ نہیں بنایا تھا, لیکن یورپی اقوام ایک ایک کر کے نکلی اپنے جغرافیوں سے اور انہوں نے پورے عالم اسلام پر اپنا تسلط قائم کر لیا. فرق یہ تھا کہ کہیں انگریز مسلط تھے, کہیں فرینچ مسلط تھے, کہیں دلندیزی مسلط تھے, کہیں پرچگیز مسلط تھے, کہیں اٹالینز کا قبضہ تھا, کہیں کسی اور قوم کا قبضہ تھا. صرف دو مسلم ملک تھے ایسے کہ جو آزاد کہے جا سکتے تھے, ایک افغانستان اور دوسرا ایتھوپیا. اس کے سوا بشمول سعودی عرب کے پورا عالم اسلام مغربی ملکوں کے مغربی اقوام کے زیر تسلط چلا گیا. تو آپ کا کیا خیال ہے, وہ خامخواہ اپنے جغرافیوں سے نکلے تھے کسی پرووکیشن کے بغیر, کسی اشتعال کے بغیر؟ مسلمانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دفاعی جنگ لڑی, پھر جس چیز کو آپ صلیبی جنگ کہتے ہیں اس زمانے میں بھی مسلمانوں نے صرف دفاعی جنگ لڑی, اور یہ جو 200 سال کا پورا پیریڈ ہے جس میں کہ عالم اسلام پر سب سے بڑی الغار ہوئی اور جس کے بہت ہی غیر معمولی اثرات ہمارے اوپر مرتب ہوئے, وہ بھی ایک دفاعی جنگ تھی. اس دفاعی جنگ میں مسلمانوں نے کبھی بھی کہیں بھی وہ زیادتی نہیں کی کہ جس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ سکیں کہ مسلمانوں نے تجاوز کیا ان احکامات سے کہ جو قرآن اور سنت سے ہمیں ملے ہیں. تو آپ چاہیں تو تہذیبوں کے تصادم کو آپ یہاں سے بھی ٹریس کر سکتے ہیں. لیکن اس بات کا شہرہ جس وجہ سے ہوا, اس بات کی اتنی زیادہ پبلسٹی جس بنیاد پر ہوئی, وہ محض ایک کتاب ہے امریکہ کے ایک انٹلیکچوئل کی, سیمیول ہٹنگٹن کی. آپ کو معلوم ہے کہ جب سوویت یونین ختم ہوا اور کمیونزم اس دنیا سے تحلیل ہوا تو امریکہ میں ایک کتاب چھپی جس کا عنوان تھا دی اینڈ آف دی ہسٹری اینڈ دی لاسٹ مین, اور اس کے لکھنے والے نے یہ کہا کہ کمیونزم کے ختم ہوتے ہی, سوویت یونین کے ٹوٹتے ہی, انسانی تاریخ کا سفر ختم ہو گیا. اور اس کتاب کا لب لباب یہ خیال تھا کہ گزشتہ 60 سال کی 70 سال کی تاریخ دراصل سرمایہ دارانہ نظام اور کمیونزم کے درمیان کشمکش سے عبارت تھا, اور یہ جنگ جو ہے اس میں سرمایہ دارانہ نظام کو فیصلہ کن برتری حاصل ہو گئی ہے, کمیونزم ختم ہو گیا ہے, اور تاریخ کی وہ کشمکش کہ جو 70 سال سے برپا تھی اب ختم ہو گئی ہے, اور اب واقعات تو ہوں گے, تاریخی واقعات تو ہوں گے, لیکن کوئی کشمکش نظریاتی بنیادوں پر استوار نہیں ہوگی. اس کتاب کے چند سال کے بعد یہ کتاب جو تھی فرانسس فوکویاما کی تھی, جو امریکہ کا ایک لیڈنگ دانشور ہے اور امریکی انتظامیہ میں اس کی بڑی ماندان ہے, کل بھی تھی آج بھی ہے, لیکن اس کتاب کے رد عمل میں چند سال کے بعد ایک اور کتاب شائع ہوئی, اور یہ کتاب تھی سیمیول ہٹنگٹن کی کلیش آف دی سیولائزیشن, تہذیبوں کے تصادم کا نظریہ. اور اس میں اس نے بنیادی بات یہ کہی کہ فوکویاما کا یہ خیال درست نہیں ہے, یہ صحیح ہے کہ کمیونزم ختم ہو گیا, سوویت یونین تحلیل ہو گیا, لیکن انسانی تاریخ نے کشمکش کا ایک نیا عنوان تلاش کر لیا ہے, اور اب کشمکش نظریات کے بنیاد پر نہیں ہوگی بلکہ تہذیبوں کی بنیاد پر ہوگی. اور اس نے دنیا میں جو چند بڑی تہذیبیں ہیں ان کا انالیسس کیا ہے, اور اس نے یہ بتایا ہے کہ اسلام اور جدید مغربی تہذیب کسی بھی اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہیں, کمپیٹیبل نہیں ہیں, اس لیے ان کے درمیان تصادم ناگزیر ہے. اب بہت سے لوگ اس بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کی سازش ہے, یہودیوں کی سازش ہے, لیکن میں ایسے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آخر جب افغانستان میں جہاد ہو رہا تھا, انسانی تاریخ کا اتنا بڑا مارکا برپا تھا, تو اس میں ہمارے ساتھ امریکہ بھی شریک تھا سوویت یونین کے خلاف, لیکن اس جنگ میں اس کے اہداف کچھ اور تھے, ہمارے اہداف کچھ اور تھے, اس کا مقصد کچھ اور تھا, ہمارا مقصد کچھ اور تھا. کسی شاعر کا یہ شعر ہے کہ سب لوگ گھومنے کو نکلتے ہیں شام سے, جنات اپنے کام سے, ہم اپنے کام سے. ان کا اپنا پرپز ہوتا ہے, ہمارا اپنا پرپز ہوتا ہے. تو سوویت یونین کے خلاف جنگ امریکہ کا اپنا مسئلہ تھی, اس کے اپنے مفادات تھے, ہمارا اپنا مسئلہ تھی اور ہمارے اپنے مفادات تھے. تو اسی طرح تہذیبوں کا یہ تصادم بھی, خاص سیمیول ہٹنگٹن نے یہ بات کسی بھی پس منظر میں کہی ہو, لیکن یہ تاریخی اعتبار سے ایک حقیقت ہے, یہ سیاسی اعتبار سے ایک حقیقت ہے, یہ تہذیبی اعتبار سے ایک حقیقت ہے, اور یہ اس پیغام کی بنیاد پر کہ جو قرآن اور حدیث سے مشروط ہے, منسوب ہے, اس کی بنیاد پر یہ عنوان پوری طرح سے کمپیٹیبل ہے, اس کے اعتبار سے پوری طرح سے مناسب ہے. اور اس کو میں نے جیسے کہ آپ سے عرض کیا تاریخ کے جس دور سے آپ چاہیں اس کی بنیادوں کو آپ تلاش کر سکتے ہیں. اور 11 ستمبر کے بعد اس کا ایک نیا عنوان مرتب ہوا ہے اور اس کے کچھ ایسے پہلو ہمارے سامنے آئے ہیں کہ جو شاید اس سے پہلے کبھی سامنے نہیں آئے تھے. اور 11 ستمبر کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں ان کا ایک بہت ہی سرسری سا میں حوالہ آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں. آپ کو یاد ہے کہ جب 11 ستمبر کے بعد جارج بش نے تقریر کی اپنی قوم سے خطاب کیا تو اس نے اس تقریر میں ایک لفظ استعمال کیا, کرسیڈ کا لفظ. جارج بش دنیا کی واحد سپر پاور کا صدر ہے, اس کی تقریر کا ایک ایک لفظ مانیٹر ہوتا ہے اور اس پر رد عمل ظاہر کیا جاتا ہے, اس لیے کہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے, عالمی اثر ہوتا ہے, اس سے قوموں کے حال اور مستقبل پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں, اس لیے اس کی تقریر کے ایک ایک لفظ کو مانیٹر کیا جاتا ہے. چنانچہ جب جارج بش نے یہ لفظ استعمال کیا تو اگلے دن عالم اسلام میں اس پر کافی رد عمل سامنے آیا اور لوگوں نے کہا کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں, آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ایک مہم لے کر نکلے ہیں, تو اس مہم میں ایک ایسی اصطلاح استعمال کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جس کا تاریخی حوالہ بھی ہے, مذہبی حوالہ بھی ہے. کروسیڈ کا مطلب ہے صلیبی جنگ, اور صلیبی جنگ وہ فریم ہے کہ جس میں پورا مغربی ذہن سوچتا ہے, اس سے باہر نکل کر وہ سوچ نہیں پاتا اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں. آپ وہاں اسلام کا ذکر کریں گے, مسلمانوں کی بات کریں گے, اور وہاں جو کم سے کم جاننے والا ہوتا ہے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں اس کو بھی معلوم ہے کہ صلیبی جنگوں کا کیا پس منظر ہے. چنانچہ جارج بش کے اس لفظ کے اوپر بڑا رد عمل سامنے آیا, تو پھر اس کی وضاحت بھی انہوں نے اگلے دن کر دی کہ صاحب یہ تو میری زبان پھسل گئی, سلپ آف ٹنگ تھی. تو میں اس حوالے سے جب بھی میں نے لکھا ہے تو میں نے اس بات کو کوٹ کیا ہے کہ یہی وہ زمانہ تھا اتفاق سے کہ میں مغرب کے ایک بہت ہی اہم سائیکالوجسٹ گزرا ہے سگمنڈ فرائیڈ, اس کے جو کمپلیٹ ورکس ہیں, اس کے جو سارے کام کا ایک مجموعہ ہے وہ میں پڑھ رہا تھا. اتفاق سے اس میں ایک مضمون اسی موضوع پر مجھے مل گیا, اس کا عنوان ہی سلپ آف ٹنگ ہے, اور اس میں سلپ آف ٹنگ میں اس نے ثابت کیا ہے فرائیڈ نے کہ یہ جو ہم عام زندگی میں بات کرتے ہیں اور ہماری زبان پھسل جاتی ہے, ہم کہنا کچھ چاہتے ہیں کہہ کچھ جاتے ہیں, یہ بھی اتفاقی بات نہیں ہوتی بلکہ اس کا بھی اپنا ایک نفسیاتی اور جذباتی پس منظر ہوتا ہے. زبان پھسلتی بھی ہے تو اس کا بھی ایک محل ہوتا ہے, ایسے نہیں ہوتا کہ وہ بات زبان پھسل گئی. تو اگر جارج بش کی زبان بھی پھسل گئی ہوتی تو اس کا پھسلنا بھی محض اتفاقی امر نہ ہوتا, لیکن جیسا کہ بات کے حالات اور واقعات ثابت کرتے چلے گئے وہ محض اتفاقی بات نہیں. جارج بش کے اسٹیٹمنٹ کے بمشکل 15 دن کے بعد اٹلی کا جو وزیر اعظم ہے جس نے ابھی شکست کھائی ہے سلویو برلسکونی, اس نے اٹلی کے دارالخلافے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مغربی تہذیب اسلامی تہذیب سے برتر ہے, فائق تر ہے, اور اس نے جس طرح کمیونزم کو شکست دی ہے اسی طرح اسلامی تہذیب کو بھی شکست سے دوچار کرے گی. مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کا کوئی نمائندہ کوئی ترجمان ہی نہیں ہے. اگر ان کا کوئی نمائندہ اور کوئی ترجمان ہوتا تو وہ اٹلی کے وزیر اعظم سے پوچھتا کہ بھائی آپ نے یہ بات کیا کی ہے, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف مہم چلا رہے ہیں, تو اس مہم میں اسلام اور مغربی تہذیب کے موازنے کا کیا پہلو نکلتا ہے, کیا امکان نکلتا ہے, کیوں آپ نے یہ بات کہی؟ لیکن مسلمانوں کا کوئی ترجمان نہیں ہے, ان کا کوئی نمائندہ نہیں ہے, چنانچہ یہ بات کہی گئی اور فضا میں تحریر ہو گئی. لیکن اس کے بعد اس سے بھی زیادہ ایک امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ آیا, اور یہ واشنگٹن ڈی سی سے آنے والا اسٹیٹمنٹ تھا, اور یہ اسٹیٹمنٹ بھی کسی معمولی آدمی نے نہیں دیا بلکہ یہ اسٹیٹمنٹ تھا جارج بش کی پہلی کیبنٹ میں شامل اس وقت کے اٹارنی جنرل ایش کرافٹ کا. اس نے واشنگٹن ڈی سی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ بات کہی کہ عیسائیت کا خدا اسلام کے خدا سے برتر ہے, فائق تر ہے, کیونکہ عیسائیت کا خدا ایک ایسا خدا ہے جس نے اپنے ماننے والوں کے لیے, ان کی نجات کے لیے اپنے بیٹے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی دے دی. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب پر چڑھنے کا جو پس منظر عیسائی ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو دار پر لٹکا کر قیامت تک جتنے بھی انسان آنے والے ہیں, جتنے بھی کرسچنز آنے والے ہیں, ان کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا اور وہ ان کی صلیب کی وجہ سے وہ جنت میں جائیں. تو اس نے کہا کہ عیسائیت کا خدا ایک ایسا خدا ہے جس نے اپنے ماننے والوں کی نجات کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی دے دی, اور اسلام کا خدا ایک ایسا خدا ہے جو اپنی عظمت کے اظہار کے لیے اپنے ماننے والوں سے جہاد کی صورت میں قربانی طلب کرتا ہے. تو پس ثابت ہوا کہ عیسائیت کا خدا اسلام کے خدا سے فائستر ہے. تو اگر مسلمانوں کا کہیں کوئی نمائندہ کوئی ترجمان موجود ہوتا تو وہ ضرور اس سے پوچھتا کہ بھئی یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کا کیا محل ہے, اس کا کیا موقع ہے, اس کا کیا جواز ہے. لیکن یہ بات بھی پہلی دو باتوں کی طرح ابھری, گونجی اور فضا میں تحلیل ہو گئی اور بھلا دی گئی. لیکن اس کے بعد بھی زیادہ ایک اسٹیٹمنٹ, اہم اسٹیٹمنٹ سامنے آیا, اور یہ ایک ایسا اسٹیٹمنٹ تھا کہ جس کا میں بھی خود ایک ناظر تھا, اس کا میں سامع تھا. بی بی سی ورلڈ کا ایک پروگرام ہوتا ہے ہارڈ ٹاک, اس میں وہ دنیا کے کسی ایک اہم شخصیت کو بلا کر آدھے گھنٹے کا انٹرویو کرتے ہیں. اس دن کے ہارڈ ٹاک میں جو صاحب مدعو تھے وہ تھے امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی کے ممکنہ پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ جان کیری کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایک سابق جنرل, نیٹو کی فورسز کے سابق کمانڈر جنرل کلارک. اس نے اپنے انٹرویو میں کہا, اور یہ اتنا حیرت انگیز انٹرویو تھا کہ میں نے اپنی صحافتی زندگی میں اس سے زیادہ حیرت انگیز انٹرویو کبھی نہیں دیکھا. اس نے کوئی لفظ چبائے بغیر یہ کہا کہ دیکھیے, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم لوگ امریکہ اور یورپ بشمول برطانیہ کے ہم 11 ستمبر کے واقعات کا انتقام لینے کے لیے نکلے ہیں تو وہ اپنی غلط فہمی دور کر لے, ہم کوئی انتقام لینے کے لیے نہیں نکلے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان 5,000 افراد کا, جو اس وقت تک یہ فگر یہی چل رہا تھا 5,000 افراد کا, کہ ان کا ہم کوئی تاوان لینے کے لیے نکلے ہیں تو وہ بھی اپنی غلط فہمی دور کر لیں, ہم یہ کام کرنے کے لیے نہیں نکلے. اس نے کہا, اصل مسئلہ ہے اسلام اور اس کی تعبیر, اور ہم یہ ہمیشہ کے لیے طے کرنے کے لیے نکلے ہیں کہ آیا اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو, جیسا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایک پیسفل ریلیجن ہے, یہ پرانا مذہب ہے, یا یہ ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو تشدد پر اکساتا ہے جیسے کہ اسامہ بن لادن اور ملا عمر. تو یہ مہم اسلام کو ڈیفائن کرنے کی مہم ہے, اسلام کی تعبیر متعین کرنے کی مہم ہے. اور اس کی بات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ انٹرویو بھی بہت پرانا, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ 2.5 سال 3 سال اس کو ہو گئے ہیں, اور یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ثابت ہوتا چلا گیا کہ اصل مسئلہ تو یہی ہے, اصل مسئلہ تو اسلام ہی ہے. اور ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کا مسئلہ اسلام کیوں ہے. میں چند فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں جس کی بنیاد پر عالم اسلام کی جو ایک تصویر ہے میرے ذہن میں, میں آپ کے ذہن میں منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سن 1940 تک اس روئے زمین پر صرف 36 کروڑ مسلمان آباد تھے. آج جب سن 2006 میں ہم یہاں کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں تو اس وقت مسلمانوں کی عالمی آبادی 1 ارب اور 30 کروڑ افراد پر مشتمل ہے, اور آج سے محض 20 سال کے بعد اس روئے زمین پر مسلمانوں کی آبادی 2 ارب ہوگی, اور آج سے محض 45 سال کے بعد یعنی سن 2050 میں ایک پروجیکشن کے مطابق مسلمانوں کی عالمی آبادی 3 ارب افراد پر مشتمل ہوگی. تو اگر یہ 2 ارب انسان آپ فرض کر لیں اور 3 ارب انسان فرض کر لیں, اور آپ فرض کر لیں کہ یہ راک کا ڈھیر ہیں جیسا کہ وہ ہیں, تو بھی 3 ارب انسانوں کو مینج کرنا تو ایک مسئلہ ہے نا. سن 1947 سے پہلے, جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ روئے زمین پر صرف 2 مسلم ریاستیں ایسی تھیں کہ جن کو آزاد کہا جا سکتا تھا. آج چاہے نام کے لیے صحیح, لیکن کم از کم اس روئے زمین پر 57 آزاد مسلم ریاستیں موجود. دنیا کے تیل کے معلوم ذخائر کا 60% مسلمانوں کے پاس ہے. دنیا میں گیس کے جتنے بھی معلوم ذخائر ہیں ان کا 70% مسلمانوں کے پاس ہے. تو آپ اپنی طاقت سے واقف نہیں ہیں, مطلع نہیں ہیں, اس میں امریکہ کا یا یورپ کا کوئی قصور نہیں. لیکن وہ لوگ کہ جو اس پوری روئے زمین کو اپنی متاع سمجھتے ہیں اور اس کے وسائل سے استفادے کو وہ اپنا حق سمجھتے ہیں, جو یہ پوری دنیا کو رن کر رہے ہیں, جو اس کو چلا رہے ہیں, جن کی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ دنیا کو رن کرے, وہ بہرحال مسلمانوں کی اور اسلام کی صورتحال سے مطلع ہیں. اور وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہے کتنے ہی کمزور ہوں, چاہے وہ کتنے ہی ناقص العمل کیوں نہ ہوں, لیکن وہ اپنے مذہب سے, اپنے دین سے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. مسلمان نماز نہیں پڑھتے, برا کرتے ہیں, لیکن مسلمانوں میں ابھی تک ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے جو یہ کہیں کہ نماز پڑھنی بھی نہیں چاہیے. مسلمانوں میں بے شمار لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں, لیکن ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو یہ کہتے ہوں کہ روزہ رکھنا بھی نہیں چاہیے. مسلمانوں میں سود لینے والے بھی بے شمار لوگ ہیں، لیکن عوام الناس کی عظیم اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ وہ اچھا نہیں کرتی ہے، اگر سود لیتی ہے یا دیتی ہے تو اچھا نہیں کرتی. تو مسلمان ناقص العمل ہے، ناقص الایمان نہیں ہے. اس لیے، اور یہ بات اس لیے اہم ہے کہ دنیا میں اس وقت جتنے بھی بڑے مذاہب ہیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ہندوازم ہے، بدھزم ہے، ان تمام کے ماننے والے اپنے دین کی، اپنے مذہب کی اساس کو، بنیاد کو چھوڑ چکے، ترک کر چکے. وہ سیکولر دائرے میں زندگی بسر کرنے والے لوگ ہیں. آپ ہندوستان کو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ہندو ریاست ہے، اور یہ آپ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ ہندوستان کو جانتے وانتے نہیں ہیں. آپ کبھی ہندوستان جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کا ہندوازم مندر جانے تک اور مسلمانوں کو قتل کرنے تک محدود ہے. ان کو اپنا ہندوازم یاد ہی اس وقت آتا ہے جب وہ مسلمانوں سے کوئی مارکا کرنے کے لیے جاتے ہیں، ورنہ ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ہندوازم کہیں دخیل نہیں ہے. اور سسٹم بلڈ کرنے کی صلاحیت تو ہندوازم میں ہے ہی نہیں، سسٹم نہیں بلڈ کر سکتے وہ جس طرح اسلام کر سکتا ہے. یہودیت، اسرائیل کے بارے میں آپ سنتے ہیں، اور جتنا آپ یہ سنتے ہیں اس سے زیادہ یہ غلط بات ہے. اسرائیل کبھی بھی نظریاتی ریاست نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہوگا. وہ آئینی اعتبار سے ایک سیکولر ریاست تھا، سیکولر ریاست ہے، اور اگر اس کا کوئی وجود رہے گا تو وہ سیکولر ریاست ہی رہے گا. اور یہودیت ایک نسلی مذہب ہے. آپ کو معلوم ہے یہودیت میں کنورژن نہیں ہے، آپ کسی نئے انسان کو یہودی نہیں بنا سکتے. اسرائیل کی شہریت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ثابت کریں کہ آپ تین نسلوں سے یہودی ہیں، ورنہ وہ آپ کو شہریت بھی نہیں دیں. تو یہودیت ایک نسلی مذہب ہے. اور عیسائیت کا جو حال ہے اس پر ذرا ہم ابھی آگے چل کر بات کریں گے. عیسائیت سمجھوتے کرتے 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 یہاں تک آ گئی ہے کہ اس نے اپنی کم و بیش تمام اساسی اور بنیادی تعلیمات کو ترک کر دیا. تو مسلمانوں کا احساس یہ ہے کہ مسلمان ناقص العمل ضرور ہیں، لیکن وہ توحید پر، رسالت پر، آخرت پر اور دائمی اخلاقیات کے تصور پر یقین رکھتے ہیں. اور اگر اس بنیاد پر کوئی اسلام کو چیلنج کرے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی ایسا گیا گزرا مسلمان کہ جو نہ اسلام کو جانتا ہے، نہ اس نے پڑھا ہے، نہ پریکٹس کرتا ہے، وہ بھی بہت جذباتی ہوتا ہے. آپ کسی عام مسلمان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات تو کہہ کر دیکھیں تو آپ کو رد عمل سے بتا دے گا کہ اس کے دل میں جو ہے وہ کیسی تڑپ موجود ہے. تصور اس کا واضح نہیں ہے بہت، لیکن اس کی جو ریلیشن شپ ہے، اس کا جو تعلق ہے، وہ بہت مستحکم اور مضبوط. چنانچہ مغرب کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر اسلام ایک ابھرتی ہوئی قوت ہے اور مسلمان ایک بڑھتی ہوئی تعداد رکھتے ہیں تو پھر اسلام وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جائے گا. اور وہ یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام اور جدیدیت، اسلام اور مغربی تہذیب کبھی بھی کہیں بھی کمپیٹیبل نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے. وہ ایک اگر خیر ہے تو دوسرا شر ہے، ایک اگر دن ہے تو دوسرا رات ہے، ایک اگر سفید ہے تو دوسرا سیاہ ہے. ایسی ریلیشن شپ ہے، ایسا تصادم ہے، براہ راست تصادم. اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب ہم لفظ تہذیب استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کی جزیات اور تفصیلات پر نہیں جاتے ہیں، اس کی مبادیات کو دیکھتے ہیں. دنیا کی کوئی بھی تہذیب ہو، ہندو تہذیب، اسلامی تہذیب، یہودی تہذیب، عیسائی تہذیب، مادی تہذیب، چار بنیادی تصورات ہیں جن سے وہ صرف نظر نہیں کر سکتی. چار بنیادی تصورات ہیں کہ جن کی بنیاد پر پوری تہذیب کی تشکیل ہوتی ہے، خواہ وہ اسلامی ہو، غیر اسلامی ہو، سیکولر ہو، کچھ ہو، لبرل ہو. چار تصورات ہیں جن کو کوئی تہذیب نظر انداز نہیں کر سکتی، اور یہ چار تصورات ہیں جو دنیا کی ہر تہذیب کے اندر موجود ہیں. پہلا تصور کیا ہے؟ یعنی ہمارے ہاں جو مغرب سے اسلام کا موازنہ ہوتا ہے، بعض لوگ لباس کو دیکھتے ہیں، یہ پینٹ پہنتا ہے، یہ شرٹ پہنتا ہے، یہ شلوار پہنتا ہے، اور پینٹ اور شرٹ جو ہے وہ ایک مغربی لباس ہے، اور یہ جو شلوار قمیض ہے یہ ایک اسلامی لباس ہے. بہت سے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے معنی کیا ہے، لیکن سمجھتے ہیں وہی بات. بعض لوگ اگر موازنے پر آتے ہی ہیں تو ان کو اریانی اور فحاشی نظر آ جاتی ہے، اور اس پر بڑا شور مچاتے ہیں اور بہت تکلیف ہوتی ہے ان کو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مغرب جو ہے وہ اریانی اور فحاشی کا نام ہے اور بس، اس کے سوا کچھ نہیں. ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ اگر اس سے ذرا آگے چلے جاتے ہیں تو وہ جمہوریت کا اور اسلام کا موازنہ کرنے لگتے ہیں، اور وہ کوئی بہت اچھا موازنہ بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن بس بات یہی ختم ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کی تکلیف اگر اور بڑھتی ہے تو وہ سیاسی ہو جاتی ہے کہ آپ دیکھیے امریکہ اور مغرب کتنا ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف. اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ ظلم چھوڑ دیں
تو پھر ہمیں ان سے کیا تکلیف ہے, کیا ہمیں دشواری ہے ان کے ساتھ رہنے میں, پھر تو ہم بھائی بھائی ہیں. تو اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کون سے تصورات ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہماری تہذیب بھی کھڑی ہوئی ہے اور ان کی تہذیب بھی کھڑی ہوئی ہے, اور ان کے درمیان جو امتیازات ہیں ان کو سمجھنا ہمارے حال اور مستقبل کے لیے فیصلہ کن اہمیت رکھتا ہے. جس کے ذہن میں یہ فرق اور امتیاز واضح نہیں ہوگا, نہ وہ اسلام کی خدمت کر سکے گا, نہ وہ مغرب کے کام آ سکے گا, نہ شاید وہ اپنے کام آ سکے گا, انفرادی معنوں میں بھی اور اجتماعی معنوں میں. پہلا تصور جس پر کوئی تہذیب کھڑی ہوتی ہے وہ ہے اس کی الہیات, اس کی اونٹالوجی. ہم انگریزی میں اس کے لیے فلسفیانہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں, اونٹالوجی. اس کو میں آسان کرتا ہوں آپ کے لیے جتنا ممکن ہے میرے لیے. اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی بھی تہذیب خدا کے تصور کے بغیر کام نہیں کر سکتی. وہ تہذیب بھی کہ جو خدا کا انکار کرتی ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی جھوٹا خدا ایجاد کرنے پر مجبور ہوتی ہے. اگر کوئی حقیقی خدا کو نہیں مانتا ہوگا تو پھر وہ کوئی نہ کوئی اپنا خدا ضرور رکھتا ہوگا. تو اس اعتبار سے جب ہم اسلامی تہذیب اور جدید مغربی تہذیب کا موازنہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ہم ایک خدا پر اور ایک ایسے خدا پر یقین رکھتے ہیں جو ورا الورا ہے. اس کی دو صفات ہیں. نمبر ایک, وہ ایسی حقیقت ہے کہ جس سے اس کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی, آپ کے تجربے سے کے دائرے سے باہر, آپ کے مشاہدے کے دائرے سے باہر. یہ قرآن کی دلیل ہے کہ وہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کی مثال بھی کوئی نہیں دی جا سکتی. اور دوسری طرف وہ ایک ایسا خدا ہے جو میری اور آپ کی رگ جان سے بھی قریب ہے اور جس کو ہم اس کے صفاتی ناموں کے ذریعے سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے انگریزی میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں سپر نیچرلزم. ایک ایسی حقیقت کہ جو ماورا ہے, مادی دنیا سے ماورا ہے, ورا الورا ہے. اس کے برعکس جدید مذہبی تہذیب کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ نیچرلزم پر یقین رکھتی ہے, فطرت پر یقین رکھتی ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ جو خارجی مظاہر ہیں, سورج, چاند, ستارے اور یہ مادہ اس کا خدا ہے. یہ بنیادی تصور ہے. جزیات اور تفصیلات پر نہ جائیے آپ, اس لیے کہ جزیات اور تفصیلات بھی مبادیات ہی سے برآمد ہوتی ہیں. اصول سے اس کی جزیات اور تفصیلات برآمد ہوتی ہیں, نہ کہ اس کے برعکس. جزیات سے اصول مرتب نہیں ہوتے, اصول سے جزیات پیدا ہوتی ہیں. تو ہمیں اصول کو دیکھنا چاہیے. تو ہم خدا پر یقین رکھتے ہیں اور یہ مادے کو خدا مانتے ہیں. یہ واضح بات ہے نا, صاف بات ہے. خدا دونوں جگہ موجود ہیں, ہمارا خدا کوئی اور ہے, زندہ, دائمی, اختیار اور اقتدار رہنے والا, جو ہمیشہ سے تھا, ہمیشہ رہے گا, جس کو نیند نہیں آتی ہے, جو اونگتا نہیں ہے, جو صاحب بصیرت ہے, جو صاحب علم ہے, جس کا علم کلی ہے. ایسا خدا ہے ہمارا, صاحب قدرت, جو چاہتا ہے کرتا ہے, کسی کا محتاج نہیں ہے وہ. اور جدید مغربی تہذیب مادے کو اپنا خدا مانتی ہے, اور اس کا کہنا یہ ہے کہ مادہ واحد حقیقت ہے, اس کے سوا یا تو کوئی حقیقت موجود ہی نہیں ہے, اور اگر ہے تو ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ یہاں سے تہذیب کا دوسرا اہم ترین تصور ابھر کر سامنے آتا ہے. دنیا کی خواہ کوئی تہذیب ہو, اسلامی تہذیب, ہندو تہذیب, عیسائی تہذیب, بدھسٹ تہذیب یا جدید مغربی تہذیب, وہ علم کے تصور کے بنا باقی نہیں رہ سکتی ہے. انسان کی خواہش ہے, طلب ہے, آرزو ہے, تمنا ہے کہ اس کو یقینی علم حاصل ہو جائے چیزوں کا, اشیاء کا, اپنی زندگی کا, انفرادی زندگی کا بھی, اجتماعی زندگی کا. انسان یقینی علم کی تلاش کرتا ہے, اور اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ یقینی علم وحی کے سوا کہیں سے حاصل نہیں ہو سکتا. اور قرآن مجید اور اس سے پہلے جو کتابیں مبعوث ہوئیں, نازل کی گئیں, وہ سب وحی الہی پر مبنی ہیں, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں, اور ان پر اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام نازل ہوا, آخری وحی نازل ہوئی. یہ دوسرا تصور ہے. علم کے تصور کے بغیر کوئی تہذیب نہیں ہو سکتی, کوئی تہذیب نہیں ہو سکتی, ممکن ہی نہیں ہے, وہ اسلامی ہو, غیر اسلامی ہو, ممکن نہیں ہے. تو اسلام کا تصور علم وحی پر مبنی ہے, یقینی علم وحی سے حاصل ہوتا ہے. اور جدید مغربی تہذیب کا کہنا یہ ہے کہ یقینی علم کے حصول کا صرف ایک ذریعہ ہے, وہ ہے سائنس. اسلام سائنس کی تردید نہیں کرتا, اس کا انکار نہیں کرتا, لیکن وہ اس کو یقینی علم کا ذریعہ نہیں سمجھتا, اس کو قول اور فعل کی بنیاد نہیں قرار دیتا. یہ تصور, یہ امتیاز ہے. تو یہاں پر علم کا ذریعہ کچھ اور ہے، ان کا کچھ اور ہے، ہمارا کچھ اور ہے. تیسرا تصور جس سے کوئی بھی تہذیب بے نیاز نہیں ہو سکتی، اور میں تصورات وہی بیان کر رہا ہوں جن کا اطلاق دنیا کی ہر تہذیب پر ہوتا ہے، ورنہ امتیازات تو اس کے سوا بھی ہیں، لیکن میں وہ تصورات بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جن کے بغیر کسی تہذیب کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. تیسرا تصور تصور تخلیق ہے. بھائی انسان بنا، یہ کائنات بنی تو کیسے بنی، کہاں سے آئی، ہم کہاں سے آئے، کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، کیوں آئے ہیں، اشیاء کس طرح بنی، یہ پوری اتنی وسیع اور عریض کائنات کیسے بنی، کیسے وجود میں آئی. اسلام کا تصور تخلیق یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے، اس کا ایک خالق ہے، مالک ہے. اور اس کا تصور تخلیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ کن کہا اور یہ پوری کائنات وجود میں آ گئی اپنی جزیات اور تفصیلات کے ساتھ. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ آسمان پہلے بنے پھر زمین بنی اور پھر اس میں جو انواع و اقسام کی چیزیں ہیں وہ بعد میں بنی، کوئی مرحلہ نہیں ہے. بس اس نے ایک لفظ کن کہا، اس کی قدرت کاملہ ایسی ہے کہ اس نے ایک لفظ کہا اور یہ پوری کائنات وجود میں آ گئی. جدید مغربی تہذیب کا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا کی ہر شے ارتقاء کا نتیجہ ہے. ڈارون کا تصور ارتقاء، آپ کو معلوم ہے کہ ڈارون کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں اس روئے زمین پر زندگی کی ابتدا ایک جرسوں میں سے ہوئی، پھر وہ ڈیولپ ہوا اور ڈیولپ ہوتا ہوا وہ بحری حیات میں تبدیل ہوا، پھر اس خشکی پر رینگنے والے چلنے والے جانور پیدا ہوئے، اور انسان جو ہے وہ بندر سے ترقی پاتا ہوا انسان بنا. تو اسلام کہہ رہا ہے کہ ایک لفظ کن سے پوری کائنات خلق ہو گئی اور اس کا خالق ہے، اور جدید مغربی تہذیب کہہ رہی ہے کہ یہ پوری کائنات، پوری انسانی زندگی ارتقاء کا مظہر ہے، اس کا حاصل ہے. چوتھا تصور جس پر کسی بھی تہذیب کا مدار ہوتا ہے اور کوئی تہذیب اس سے سر پہ نظر کر کے آگے نہیں بڑھ سکتی، وہ یہ سوال ہے کہ آخر انسانی زندگی کا منتہا اور مقصود کیا ہے. یہ جو میں نے اور آپ نے اس دنیا میں 30 سال، 50 سال، 100 سال کی زندگی بسر کی، اس کا لب لباب کیا ہے، آخر کیا حاصل کیا آپ نے، یہ بنیادی سوال ہے. کوئی دنیا کی تہذیب، کوئی آدمی، کوئی انسان، کوئی اجتماعیت اس سوال سے صرف نظر نہیں کر سکتی. فائنل کاز کی بحث ہے یہ کہ کیا ہوا، الٹیمیٹلی کیا ہوا، حاصل کیا کیا. بھائی یہ تو بتائیے، یہ جو اتنی لمبی تک و دو آپ نے کی ہے تو کیا حاصل ہوا، کون سی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کی اور میری زندگی کو کامیابی اور ناکامی میں تبدیل کرتی ہے، کون سا پیمانہ ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کہیں گے کہ آپ کامیاب ہو گئے، کون سا پیمانہ ہے جس کی بنیاد پر آپ کہیں گے کہ ناکام ہو گئے. اس کا اسلام جو جواب دیتا ہے اس سوال کا، وہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، وہ یہ ہے کہ جس کو نجات ملی، آخرت میں نجات ملی، وہ کامیاب ہو گیا. یعنی آپ اس دنیا میں رہے اور پیسے میں آپ قارون ہو گئے، قارون سے زیادہ دولت آپ نے حاصل کر لی، بل گیٹس سے بھی آپ آگے بڑھ گئے، 100 ارب ڈالر آپ نے کما لیے، یا طاقت میں آپ نمرود سے اور فرعون سے بڑھ گئے، کچھ حاصل نہیں ہوا، سب بیکار، اکارت چلا گیا. اس لیے کہ اس پر مدار نہیں ہے نجات کا، نجات کا مدار کسی اور چیز پر ہے، وہ کلمۃ اللہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول، جس کا اس پر ایمان ہے اس کو نجات ملے گی. پھر اعمال کا معاملہ ہے، ایمان کا اور اعمال کا معاملہ. تو اسلام فائنل کاز کو ڈیفائن کرتا ہے نجات میں، متعین کرتا ہے نجات میں، جس کو نجات ملی اس کو سب کچھ مل گیا، جس سے خدا راضی ہوا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس سے خدا ناراض ہوا، جس سے وہ خوش نہیں ہوا، وہ مارا گیا. ہاں اس دنیا میں کچھ ہو گیا ہو، آئنسٹائن بن گیا ہو، اتنا ذہین ہو کہ آئنسٹائن کا بھی چچا ہو، کوئی معنی نہیں ہے. 10 لاکھ کتابیں اس نے لکھی ہوں، 50 کھرب ڈالر اس نے جمع کر لیا ہوں، کوئی وقت نہیں ہے اس، ایک شمع برابر اس کی وقت نہیں ہے. اس تصور کے مقابلے پر مغربی تہذیب کا جو تصور ہے وہ ہے ترقی، پروگرس، مادی ترقی. ان کے سارے پیمانے ہی سے برآمد ہوتے ہیں. یہ جو آپ دنیا میں سنتے ہیں کہ ایک پہلی دنیا ہے، ایک دوسری دنیا ہے، اور ایک تیسری دنیا ہے، بلکہ ایک چوتھی دنیا بھی ہے، اس کی بنیاد ہے کچھ، اس کے پیمانے انہوں نے متعین کر رکھے ہیں. کتنی پر کیپٹل انکم ہے آپ کی، اگر آپ کی پر کیپیٹل انکم $100 ہے تو آپ ترقی یافتہ ہیں، اگر آپ کی پر کیپیٹل انکم $50 ہے تو آپ دوسری دنیا سے متعلق ہیں، ترقی پذیر ہیں آپ، اور اگر آپ کی پر کیپیٹل انکم $30 ہے تو پھر آپ پسماندہ ہیں، اور اگر آپ اس سے بھی کم آمدنی رکھتے ہیں تو پھر تو بالکل ہی آپ گئے گزرے ہیں اور چوتھی دنیا میں شامل کیے جانے کے لائق ہیں۔ یہ پیمانہ ہے نا، روز سنتے ہیں آپ، جی ڈی پی کیا ہے آپ کا، پر کیپیٹل انکم کیا ہے آپ کی، بڑی کہ نہیں بڑی، یہ پیمانہ ہے، اس پر ناپتے ہیں، تولتے ہیں، کتنی توانائی کنزیوم کرتے ہیں آپ، کتنے یونٹ استعمال کرتے ہیں آپ، فیکس 50, 100, 200, 500، اس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرتے ہیں، کتنے لوگ خاندہ ہیں اس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو صحت کی فیسلٹیز اویلیبل ہیں اس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرتے ہیں، کتنے لوگوں کے پاس کاریں ہیں، کتنے گھروں میں ٹیلی ویژنز ہیں، بینکوں میں جمع شدہ رقم کی کیا صورتحال ہے۔ تو اب ان پیمانوں کی روح سے جو برتر ہوتا ہے وہ اس کو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ کامیاب ہو گیا، سکسیسفل ہے، از اے سکسیسفل مین، اس کو ماڈل بناتے ہیں ہم لوگ، وہ بھی صرف وہ نہیں ہم بھی بناتے ہیں، ان کی بات تو ہو نہیں رہی ہے، پوری دنیا میں یہ رائج ماڈل ہے، رائج پیمانہ ہے، ایکسیپٹڈ پیمانہ ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہم انسانوں کو جانچتے ہیں پرکھتے ہیں، قوموں کو جانچتے ہیں اور پرکھتے ہیں، ملکوں کو جانچتے ہیں اور پرکھتے ہیں، ان کو قبول کرتے ہیں اور رد کرتے ہیں اس کی بنیاد پر۔ اسلام کا تصور اس کے بالکل برعکس۔ تو ابھی یہ چار پیمانے میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ ایسے ہیں کہ کوئی آدمی، دنیا کا کوئی آدمی، اسلامی ہو غیر اسلامی ہو، ان کو چیلنج نہیں کر سکتا، بالکل یہ یقینی پیمانے میں نے آپ کو بتائے ہیں، یعنی اس میں بحث کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ چار پیمانے بتائے ہیں میں نے آپ کو، چار بنیادی پیمانے میں نے آپ کو بتائے ہیں، اور ان چاروں پیمانوں کا موازنہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اسلام اور جدید مغربی تہذیب کمپیٹیبل نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک مشرق کی طرف منہ کیے کھڑی ہے تو دوسری مغرب کی طرف منہ کیے کھڑی ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ مغربی تہذیب کو سیکولر تہذیب نہ کہیں بلکہ آپ اس کو عیسائی تہذیب کہیں، یہ بھی دیکھ لینا، یہ بھی مان لینا چاہیے اور دیکھ لینا چاہیے کہ اس دائرے میں ہمارے اور ان کے درمیان کیا امتیازات ہیں اور کیا ہمارے درمیان اتفاق کی صورتیں ہیں، دیکھ لینا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا اصل پیمانہ ہی مذہبی ہے۔ تو جب ہم یہ مان کر چلتے ہیں، اور میں آپ سے یہ کرتا چلوں درمیان میں، کہ جس کو آپ مغربی دنیا کہتے ہیں اس میں جو یورپ ہے، مغربی یورپ کے بارے میں جو برطانیہ کا ایک بہت ہی ممتاز جریدہ ہے دی اکنامسٹ، اس کی 3 سال پہلے کی جو سروے رپورٹ ہے اس کے مطابق مغربی یورپ کے 75% لوگ کسی خدا اور کسی مذہب پر بلیو نہیں کرتے، یعنی عیسائیت پر نہیں، کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے ہو، اسلام کو بھی نہیں، ہندوازم کو بھی نہیں، یہودیت کو بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں مانتے ہو۔ اور جو مشرقی یورپ ہے، سابق سوویت یونین کا جو حصہ تھا، اس میں 80% لوگ کسی خدا کو کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ تو مغرب اصلاً اصولاً ایک سیکولر اینٹیٹی ہے، ایک سیکولر حقیقت ہے، لیکن ہم یہ بھی مان کر دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ایک عیسائی دنیا ہے۔ تو عیسائیت کے اور اسلام کے درمیان کہاں کہاں موازنہ ممکن ہے، اور کہاں کہاں ہم کمپیٹیبل ہیں اور کہاں کہاں ہم کمپیٹیبل نہیں ہیں، کہاں کہاں ہمارے درمیان مطابقت موجود ہے، کہاں کہاں ہمارے درمیان مطابقت موجود نہیں۔ تو جب ہم مذاہب کی بات کرتے ہیں تو 3 بڑے حوالے اس کے ابھر کر سامنے آتے ہیں، نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت، اور نمبر 4 دائمی اخلاقیات کا تصور۔ یہ دنیا کے تمام مذاہب کے مشترکات ہیں، اور یہ بات اس لیے ہمارے لیے اہم ہے کہ قرآن مسلمانوں سے کہتا ہے کہ آؤ تم ان سے، اہل کتاب سے کہو کہ آؤ ہم ان باتوں پر متفق ہو جاتے ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں۔ اب دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان مشترک چیز کیا ہے۔ اسلام اصول توحید پر مبنی ایک مذہب ہے، ایک دین ہے، اور یہ ایسا تصور ہے جو دنیا کے ہر مذہب میں ملتا ہے، عیسائیت، یہودیت، یہاں تک کہ ہندوازم میں بھی، جو ہندوازم کو نہیں جانتے ہیں وہ نہیں جانتے ہیں، لیکن جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہندوازم میں بھی ایک خدا کا تصور موجود ہے، ایک برہما ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اسی کی طرف سے ہم آئے ہیں، اسی کی طرف ہم لوٹ کر جائیں گے، یہ تصور ان کے یہاں موجود ہے۔ تو یہ ہمارے اور عیسائیت کے درمیان ایک مشترک تصور ہے۔ تو کیا ہم یہاں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں؟ ہمیں اس کو اینالائز کر لینا چاہیے. قرآن کا عیسائیت پر جو پہلا اعتراض ہے اور جو سب سے بڑا اعتراض ہے وہ ہے ہی یہ کہ تم نے خدا سے منسوب کیا ہے ایک بیٹے کو, جبکہ نہ خدا کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے. عیسائیت کا عقیدہ ہے یہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کا, نعوذ باللہ من ذالک, خدا کا بیٹا کہتے ہیں. تو جو ان کی توحید ہے وہ تثلیث میں تبدیل ہو جاتی ہے, تین اصولوں میں تبدیل ہو جاتی ہے. خدا ہے, اس کا بیٹا ہے, اور ان کے درمیان روح القدس ہیں, حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں. اس کو تثلیث کہتے ہیں, اس کو ٹرینیٹی کہتے ہیں. تو ان کا جو خدا ہے, خدا واحد نہیں رہتا وہ, بلکہ اس کے کام میں دو شریک نکل آتے ہیں, اس کا بیٹا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہم بھی مانتے ہیں, لیکن ہم ان کو نعوذ باللہ خدا کے کاموں میں شریک اور دخیل نہیں مانتے, بلکہ وہ جو ٹاسک ان کو دیا گیا بس وہ پورا کرتے ہیں, دیٹس اٹ, ختم. لاکھوں فرشتے ہیں جو خدا کے کسی نہ کسی کام میں شریک ہیں, لیکن خدا ان کا بھی محتاج نہیں ہے. اس نے ان کو کاموں پر لگایا ہوا ہے, لیکن ہم اس کو محتاج نہیں مانتے کہ وہ پابند ہے, مجبور ہے کہ جب تک حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں ہوں گے تو وہی القا نہیں کی جا سکتی نبی پر, یہ جب تک حضرت میکائیل علیہ السلام نہیں ہوں گے تو بارش نہیں کی جا سکتی, وہ حضرت میکائیل علیہ السلام کا پابند نہیں ہے, وہ خود کر سکتا ہے یہ کام, اس نے متعین کر دیا, ایک الگ بات. لیکن عیسائیت جو بات کہتی ہے, تثلیث کا جو تصور پیش کرتی ہے, اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ہم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ مانتے ہیں, وہ بن باپ کے بیٹے تھے, لیکن ہم ان کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں مانتے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب ہم بات کرنے کے لیے بیٹھیں گے کہ آپ کا تصور توحید کیا ہے اور ہمارا تصور توحید کیا ہے, تو یہاں تو نظر نکل آئے گا, پتا چلے گا کہ توحید کا اصول تو مشترک ہے, لیکن اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے, اس کی جو تعبیر ہے, وہ اتنی مختلف ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات ہی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہمارے نزدیک تو یہ شرک ہے, اور شرک کو خود اسلام جو ہے سب سے بڑا گناہ قرار دیتا ہے. تمام گناہوں کی معافی ممکن ہے, شرک کی معافی ممکن نہیں ہے. تو اصول توحید مشترک ہے, لیکن اس کی تعبیر اتنی مختلف ہو گئی ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان مکالمہ ممکن نہیں ہے, گفتگو ممکن نہیں ہے, کمپیٹیبلٹی ممکن نہیں ہے. دوسرا تصور رسالت ہے, تو رسالت کے تو وہ قائل ہیں, مگر یہ عجیب بات ہے کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے, اور عیسائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے. یعنی عیسائیوں نے سب کچھ کہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, کہ بڑے آدمی تھے, تاریخ کے بہت بڑے آدمی تھے, جینیس تھے, عبقری تھے, لیکن وہ نبی نہیں مانتے ہیں. یہ آج تک کی آفیشیل پوزیشن ہے چرچ کی. اگر آپ پوپ سے پوچھیں گے کہ کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے, تو وہ کہے گا کہ نہیں, نبی تو ہم نہیں مانتے, عزت کرتے ہیں ہم ان کی, ایک بڑے مذہب کے بانی کی حیثیت سے, تاریخ پر غیر معمولی اثرات مرتب کرنے والی شخصیت کی حیثیت سے, لیکن نبی نہیں مانتے ہم. کچھ عیسائی دانشوروں میں کچھ ایسے عیسائی پیدا ہوئے ہیں گزشتہ 40-50 سال کے دوران کہ جو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں آپ بھی نبی تھے, لیکن یہ ان کا آفیشیل موقف نہیں ہے, فتویٰ نہیں ہے یہ. تو پتہ یہ چلا کہ رسالت کا تصور تو مشترک ہے, لیکن رسالت کی ڈیفینیشن بہت مختلف ہے. ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر. ہمارا جو کلمہ ہے صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے, محمد رسول اللہ ہے, جب یہ ملتا ہے تو کلمہ مکمل ہوتا ہے. عیسائی لا الہ الا اللہ کے تو قائل ہیں, لیکن محمد رسول اللہ کے وہ قائل نہیں ہیں. اور وہ یہ بات بھی نہیں مانتے کہ ان کی جو شریعت ہے, شریعت عیسوی جو ہے وہ منسوخ ہو چکی. اسلام کا تصور یہ ہے کہ شریعت عیسوی منسوخ ہو چکی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اسی وقت تک لیجیٹیمیٹ تھی جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث نہیں ہوئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبعوث ہوتے ہی شریعت موسوی منسوخ ہو گئی, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اعلان کے ساتھ شریعت عیسوی منسوخ ہو گئی. اب نجات کا مدار شریعت عیسوی پر نہیں ہے, شریعت موسوی پر نہیں ہے, شریعت محمدی پر ہے. یہ مسلمانوں کے عقیدے کا بنیادی پتھر ہے. تو ہم ان سے کیا بات کریں؟ ہم ان سے کہیں کہ نہیں, آپ تم تو جہنم میں جانے والے ہو, اور وہ آپ کے بارے میں کہیں گے کہ آپ جہنم میں جانے والے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہیں تو راندہ درگاہ ہو گئے ہیں, اسی لیے ان کو کنورٹ کرنے کی ضرورت ہے, کرسچن بنانے کی ضرورت ہے, ورنہ تو جہنم میں جائیں گے سب کے سب. تو ہم رسالت پر ہم بات کریں تو ہم ان سے کیا بات کریں؟ بس یہ بات کہ ہمارے اور تمہارے درمیان رسالت کا انسٹیٹیوشن مشترک ہے, تو ہاں انسٹیٹیوشن تو مشترک ہے لیکن جو اس کی تفصیلات ہیں، جو اس کی تعبیرات ہیں، وہ تو بہت مختلف ہیں. تیسرا تصور آخرت کا بہت مشترک تصور ہے وہ بھی، لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب ایمان کی بنیادیں ہی بدل جائیں گی تو آخرت کا تصور خود بخود بدل جائے گا. اگر آپ کا ایمان حضرت عیسیٰ پر ہے تو اس کے مضمرات کچھ اور ہیں، اگر آپ کا ایمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہے اس کے ممکنات اور مضمرات کچھ اور ہیں. مضمرات کا لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا شعوری طور پر، لیکن میں کرسچینٹی کے تناظر میں یہ بات کہہ رہا ہوں. تو آخرت کا تصور بھی ایک ہونے کے باوجود بھی اس کے معنی بدل جاتے ہیں، معنی تبدیل ہو گئے. بھئی حضرت عیسیٰ پر اگر ایمان رکھیں گے اس کے معنی کچھ اور ہیں، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھیں گے اس کے معنی کچھ اور ہیں، اس کے عملی نتائج کچھ اور نکلیں گے. تو پتہ چلا کہ تصور آخرت کا مشترک تو ہے، لیکن چونکہ ایمان کی بنیادیں بدل گئی ہیں تو اس لیے وہ آخرت کا تصور بھی معنی بدل دیے اس. چوتھی چیز جس کو آپ کہتے ہیں دائمی اخلاقیات کا تصور، حلال اور حرام کا تصور، جائز اور ناجائز کا تصور، پرمیٹیڈ اینڈ ناٹ پرمیٹیڈ کا تصور، کیا چیز صحیح ہے کیا نہیں ہے، حسن اور قبا کا تصور، کیا چیز خوبصورت ہے، کیا حسین ہے، کیا جمیل ہے اور کیا قبی ہے، یہ تصور، یہ بھی ہمارا مشترکہ تصور ہے، تمام مذاہب کا مشترکہ تصور. دنیا کے تمام مذاہب دائمی اخلاقیات کے قائل ہیں، لیکن عیسائیت کے ساتھ تو سانحہ ہی یہ ہوا ہے کہ اس نے اپنی پوری تاریخ میں کمپرومائز کرتے 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 وہ اس منزل پر آ گئی ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم جنس پرست ہیں، ہم جنس پرستی ہے، یہ بھی جائز ہے، کمپیٹیبل ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ اور یورپ کے کئی ملکوں میں جن کو آپ پادری کہتے ہیں، پیسٹر کہتے ہیں، پہلے وہ چھپے ہوئے ہوتے تھے ہم جنس پرست، مگر وہ اس کا اعلان نہیں کرتے تھے، مگر اب وہاں ایسے پادری سامنے آ رہے ہیں جو کہتے ہیں علی الاعلان کہ ہاں واضح ہو، مطلع ہو، مشتہر ہو کہ ہم ہومو سیکشولز ہیں اور پادری بھی ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ عیسائیت میں پادریت کا وہی مقام ہے جو ہمارے ہاں امام مسجد کا مقام ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ امام مسجد کا مقام کیا ہے، امام مسجد کا مقام یہ ہے کہ وہ اس ممبر پر بیٹھتا ہے جس پر خلفائے راشدین بیٹھتے تھے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر بات کرتے تھے، وہ علامت ہے اس کی. ہمارے ہاں اب امامت جو ہے وہ ایک روزگار سے منسلک اور مربوط ہو گئی ہے، اور اسی تصور نے ہمارے ہاں امام کے تصور کو بھی کافی نقصان پہنچایا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کیا بات کر رہے ہیں، 3000 روپے کے تو یہ ملازم ہیں، لیکن جو امامت کا منصب ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، وہ نبوت کا منصب ہے، وہ نبوت کے ورثہ کا منصب ہے. تو وہ تو وہاں عیسائیت کمپرومائز کرتی ہوئی اس مقام پر آ گئی ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ دائمی اخلاقیات نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. اخلاقی اصول وقت اور حالات سے منسلک اور مربوط اور مشروط ہوتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، اخلاقی تصورات بھی بدل جاتے ہیں، لیکن اسلام کا جو حلال اور حرام ہے، جو حلال محمد ہے وہ قیامت تک کے لیے حلال محمد، جو حرام محمد ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام محمد ہے. خواہ 1 ارب 30 کروڑ انسان، 30 کروڑ مسلمان یہ کہیں کہ نہیں یہ حلال ہے، تو ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ حرام رہے گا. اور اگر کوئی حرام کو حلال کرنا چاہے گا تو یہ بھی کسی کے لیے ممکن نہیں ہو. لیکن عیسائیت حلال اور حرام کے دائمی تصور کو ترک کر چکی. تو اس گفتگو سے معلوم یہ ہوا کہ آپ مغربی تہذیب کو خاص سیکولر تہذیب کہیں خواہ عیسائی تہذیب کہیں، ہمارے اور ان کے درمیان مطابقت ناممکن تھی، ناممکن ہے، ناممکن ہوگی، نہ ہونی چاہیے. اس لیے کہ ہمارے اور ان کے درمیان اتنے بنیادی اختلافات ہیں کہ جن کے درمیان پل بنایا نہیں جا سکتا، اور اگر پل بنایا بھی جائے گا تو تاریخ کا سبق یہ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو گزشتہ 250 سال کی تاریخ ہے انہوں نے نوآبادیاتی تسلط کے ذریعے سے ہمیں ڈکٹیٹ کیا ہے، اور اب جبکہ ہم 60 سال سے آزاد ہیں ایک ایک چیز میں وہ آپ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. آپ کی سیاست ان کی مرضی سے چلتی ہے، کس کو پرائم منسٹر ہونا چاہیے، کب کون سا جنرل مارشل لا لگائے گا اور کب اٹھائے گا، یہ ان کی ہدایت پر طے ہوتا ہے. آپ کی معیشت کی بنیادیں کیا ہوں گی، آپ کا بجٹ کیسا بنے گا، اس بجٹ میں آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی، وہ یہ متعین کر رہے ہیں. اور اب تو وہ یہ بھی متعین کر رہے ہیں کہ آپ کا نصاب تعلیم کیا ہوگا، مدارس میں کیا پڑھایا جانا چاہیے، جدید تعلیمی اداروں میں کیا پڑھایا جانا چاہیے، اور انہی کی ذرائع ابلاغ کی فراہم کی ہوئی وہ تصویر کہ جو ہمہ وقت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، وہ ایک پورا تصور زندگی ہے. وہ اس تصور زندگی کو راسخ کر چکے ہیں مسلم دنیا کے اندر، اس کی بنیادیں مستحکم کر چکے ہیں. تو ان کے اور ہمارے درمیان طاقت کا ایک ایسا عدم توازن موجود ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی برابری کی بنیاد پر، مساوات کی بنیاد پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور تاریخ میں کسی بھی طاقتور نے مسلمانوں کے سوا کبھی بھی اپنے اپوننٹ سے بات نہیں کی ہے، اس سے مکالمہ نہیں کیا ہے، اس سے مذاکرات نہیں کی. اس لیے کہ جو چیز میں طاقت کے ذریعے سے آپ سے منوا سکتا ہوں، اس کے لیے مجھے آپ سے گفت و شنید کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں میں اپنا وقت، اپنی توانائی، اپنی صلاحیت برباد کروں؟ کیوں اپنے وسائل میں صرف کروں اس پر؟ تو یہ ہیں وہ بنیادیں کہ جن کی بنیاد پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ تہذیبوں کا تصادم آج سے 1400 سال پہلے بھی ایک حقیقت تھا، صلیبی جنگ کے زمانے میں بھی ایک حقیقت تھا، نو آبادیاتی زمانے میں بھی ایک حقیقت تھا، آج بھی ایک حقیقت ہے اور کل بھی ایک حقیقت ہوگی. اور مغرب جس بات سے خوف زدہ ہے، میں نے آپ سے عرض کیا، اس کی صرف تین بنیادیں موجود ہیں. ایک بنیاد، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا، اس دروئے زمین پر اگر کوئی مذہب، کوئی دین حقیقی معنوں میں عالمگیریت کا دعویٰ کر سکتا ہے تو وہ صرف اسلام ہے. ہندوازم ایک بڑا مذہب ہے لیکن وہ کانسنٹریٹڈ ہے ہندوستان تک. عیسائیت امریکہ میں موجود ہے، لاطینی امریکہ میں موجود ہے، یورپ میں عیسائیت کا کوئی مستقبل نہیں. لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو دنیا کے 7 بر اعظموں میں موجود ہے، اور تمام بر اعظموں میں اس کی تعداد، اس کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام مغربی تہذیب کے مقابلے پر حقیقی متبادل فراہم کرتا ہے. اور مغرب کا سب سے بڑا خوف یہ ہے، وہ متبادل کے خوف میں مبتلا ہے. اس کو اگر یہ یقین ہو جائے کہ اسلام کے پاس کوئی متبادل نہیں ہے، تو وہ اسلام کی جو مزاحمت کر رہے ہیں، اس کی جو مخالفت کر رہے ہیں، کل سے ترک کر دیں گے. وہ اگر آپ اپنے آپ کو روزے، نماز، حج اور زکوٰۃ تک محدود کر لیں تو ان کو اسلام سے کوئی شکایت نہیں ہے. بہت سے لوگ اس خوف میں، اس خیال میں مبتلا ہیں کہ وہ آپ کے روزے نماز سے ڈرتے ہیں. ایسا نہیں ہے، آپ 5 وقت پڑھتے ہیں، 25 وقت پڑھیے آپ، بلکہ ان کے لیے تو زیادہ اچھی بات ہوگی، کیونکہ وہ اس کو نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹی سمجھتے ہیں. وہ کہیں گے ٹھیک ہے، ان کو لگے رہنے دو، اسی کے اندر لگے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں بس. آپ روزے رکھتے ہیں 30 دن کے، آپ 130 دن کے روزے رکھیے، وہ کہیں گے غذا کی بچت ہو رہی ہے، دنیا میں ڈسٹریبیوشن بہتر ہو جائے گا غذا کا. آپ حج کرتے ہیں سال میں ایک دفعہ، 5 کریں، اس سے ٹریولنگ کو فروغ حاصل ہوگا، ٹوریزم کو فروغ حاصل ہوگا، اس سے بہت ساری معیشتیں ترقی کریں گی. ان کو کچھ لینا دینا نہیں. ان کو شکایت اور حکایت اور خوف اس وقت لاحق ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور یہ زندگی کے ایک ایک شعبے کے اوپر منطبق ہوگا. پھر یہاں سے ان کی جڑیں کٹنی شروع ہو جاتی ہیں. ان کی جڑ کٹتی ہے سیاست میں، کیونکہ جو مغربی جمہوریت ہے وہ اسلام سے کبھی بھی کمپیٹیبل نہیں تھی، اسلام سے کبھی بھی مطابقت کی حامل نہیں تھی، نہ آج ہے نہ ہو سکتی ہے. اور جو اس کو ثابت کرنا چاہتا ہے وہ یا تو لاعلمی میں مبتلا ہے یا پھر وہ استعمار کا ایجنٹ ہے. اتنا زیادہ فرق ہے ہمارے اور ان کے تصور میں کہ زمین اور آسمان کے برابر ہے. ان کا تصور معیشت کچھ اور ہے، ہمارا تصور معیشت کچھ اور ہے. کیپیٹلزم، یہ بہت ہی بڑی ڈیبیٹ ہے اور اس کو بیان کرنا مشکل ہے. اگر 30 گھنٹے بھی اس پر گفتگو کی جائے تو پورے نہیں ہو سکتے، لیکن میں ایک جملے میں اس کو بیان کرتا ہوں. کیپیٹلزم کی روح کو میں بیان کرتا ہوں. کیپیٹلزم کو اگر بیان کرنا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کھڑا ہوا ہے تصور پر کنزیوم مور اینڈ مور سو دیٹ مور اینڈ مور کین بی پروڈیوس، سو دیٹ مور اینڈ مور منی کین بی ارن، سو دیٹ مور اینڈ مور پروفٹ کین بی ارن. زیادہ سے زیادہ اشیاء استعمال کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ اشیاء کی پیداوار ممکن ہو سکے، تاکہ ان کا پیدا کرنے والا زیادہ سے زیادہ پیسہ اور زیادہ سے زیادہ منافع کما سکے. یہ روح ہے اس کی، جسٹ ہے اس کی. وہ انسان کو اشیاء پروڈیوس کرنے والے کی اور انسان کو اشیاء استعمال کرنے والے کی شکل کے سوا کسی اور شکل میں دیکھتے نہیں. یا تو انسان پیدا کرنے والا ہے یا اشیاء استعمال کرنے والا ہے. یہ اسلام کا تصور اس کے بالکل برعکس ہے. کم سے کم استعمال کرو, کفایت سے اختیار کرو. پورا معیشت کا جو ان کا ماڈل ہے اس سے سبوتاج ہو جاتا ہے. اگر دنیا کے 1 ارب 30 کروڑ انسان بھی 3 چیزوں کی, آپ کوکا کولا اور پیپسی کولا کا ترک کرتے رہتے ہیں نا عارضی طور پر, اس سے اثر پڑتا ہے ان پر بھائی, اس سے ان کی معیشتیں متزلزل ہوتی ہیں. تو وہ اس خوف میں مبتلا ہیں کہ معیشت کے دائرے میں اسلام کے پاس ایک متبادل موجود ہے. اور تیسرا خوف ان کا جہاد کے تصور سے ہے, اور جہاد ایک مکمل دفاعی حکمت عملی کا نام ہے. اسلام میں کسی اسٹینڈنگ آرمی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ جو ملازمت پیشہ لوگوں کی ایک فوج ظفر موج پورے مسلمانوں نے پالی ہوئی ہے, اور جو کچھ نہیں کرتے ہیں سوائے اس کے کہ اپنے ہی لوگوں کو مارتے ہیں, اپنی ہی قوموں کو کچلتے ہیں, اس کے سوائے ان کا کوئی مصرف ہی نہیں ہے تاریخ میں. اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں جہاد ہر اس شخص پر کہ جو بالغ ہے, عاقل ہے اور معذور نہیں ہے, کوئی شرعی عذر موجود نہیں ہے, فرض ہے اس کے اوپر جہاد. تو اگر آپ فرض کر لیں کہ 1 ارب 30 کروڑ انسان ہیں اور اس میں سے 50 کروڑ لوگ فوجی تربیت کے حامل ہیں, آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ دنیا کی کوئی قوم, کوئی طاقت مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کے بارے میں سوچ بھی سکتی ہے؟ سوچ ہی نہیں سکتی. وہ یہی تصور ہے, اور یہی وہ تصور ہے جس سے آپ کو مجھے کاٹ دیا گیا ہے. اسلامی معاشرہ دراصل پورا کا پورا ایک عسکری معاشرہ ہوتا ہے. جہاد کے کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں, فوجی کانٹیکسٹ میں نہیں کہہ رہا ہوں, جہاد کے کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ کل کہیں سے بھی کوئی اگر چیلنج ابھرے گا تو میں گھر میں تو نہیں بیٹھا رہوں گا, نکلنا پڑے گا مجھے. اگر میں گھر سے نہیں نکلوں گا تو ایک حرام کا مرتکب ہوں گا میں. تو پہلے وہ سمجھتے تھے کہ جو جہاد کرنے والے ہیں یہ معاشرے کے پسے ہوئے طبقات سے متعلق ہوتے ہیں, ایسے لوگ کہ جن کا کوئی حال ہوتا ہے نہ کوئی مستقبل ہوتا ہے, مایوس ہوتے ہیں زندگی سے, وہ جہاد کرنے کے لیے نکل آتے ہیں. لیکن رفتہ رفتہ ان پر منکشف ہوا کہ ایسا نہیں ہے. اس میں پروفیشنل شامل ہیں, ڈاکٹر شامل ہیں, انجینئر شامل ہیں, اور اس کی پشت پناہی کرنے والے بھی چھوٹے لوگ نہیں ہیں, سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں, عقل و شعور رکھنے والے لوگ ہیں. وہ اسلام سے بھی واقف ہیں, مغرب سے بھی مطلع ہیں, وہ بھی کہتے ہیں جہاد بالکل صحیح ہے. تو وہ اس خوف میں مبتلا ہیں کہ اگر مسلمانوں کی 2% تعداد بھی جہاد کے تصور کی حقیقی معنوں میں قائل ہو جائے تو اس دنیا کا نقشہ 6 مہینے کے بعد کچھ اور ہوگا. پھر یہ دنیا ان کی دنیا نہیں رہے گی, یہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی, پھسل جائے گی. تو دنیا پر ان کا کنٹرول چیلنج ہو جائے گا. تو کیا یہ دنیا انہوں نے اس لیے تخلیق کی ہے کہ وہ ایک سہانی صبح یہ دنیا آپ کے اور میرے حوالے کر کے کہیں کہ اچھا خدا حافظ, ہم گھر جاتے ہیں؟ چنانچہ وہ جہاد کے ہر تصور کے خلاف ہیں, اور انہی امور کی بنیاد پر وہ اسلام کی پوری کلیت کے خلاف ہیں. اور یہی وہ امور ہیں, یہی وہ بنیادیں ہیں کہ جن کی بنیادوں پر ہم کہتے ہیں کہ تہذیبوں کے درمیان تصادم موجود تھا, موجود ہے, اور کوئی اس کو مانے نہ مانے یہ تصادم دائمی ہے, ازلی و ابدی ہے, قیامت تک کے لیے برپا ہے. آج امریکہ اور یورپ ہمارے سامنے ہیں, اس سے پہلے باطل کی کوئی اور شکل تھی, اس کا کوئی اور نام تھا. کل جب امریکہ بھی نہیں ہوگا, جس طرح کے سوویت یونین نہیں ہے, اس کے بعد کوئی اور باطل کسی اور عنوان سے, کسی نئے نام سے ہمارے سامنے آ جائے گا, اور یہ حق و باطل کا یہ مارکا اسی طرح جاری رہے گا. یہ ایک مختصر سی بات تھی, ایک مختصر سی تصویر تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. وقت بہت تھوڑا تھا اس لیے گفتگو بھی بہت تھوڑی ہوئی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہم نے خاکہ بنا دیا ہے, ایک تصویر آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب اس خاکے کو اور اس تصویر کو آپ دیکھیں, اور اس کی جو جزیات ہیں, تفصیلات ہیں, وہ بے پناہ ہیں. ہم اگر 1 مہینے تک یہاں بیٹھ کر گفتگو کرتے رہیں تو اس پر گفتگو جاری رہ سکتی ہے.